بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبالسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم آمين. وبه قال: حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين وخبازه قائم فقال: كلوا. فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى ضيفا منطقا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سمطا بعينه قط. وبه قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت: كان يأتي علينا شهر ما نوقد فيه نارا إلا إنما هو التمر والماء إلا أن تؤتى باللحيم. وبه قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت لعروة ابن أختي: إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقلت: ما كان يعيشكم؟ قال: الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيناه. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب عيش نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، کیسے ان کا معاش تھا، کیسے زندگی گزارتے تھے. اب تک کافی روایات جو آئی وہ کھانے پینے کے سلسلے میں، پھر باقی رہن سہن بستر کیسا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آیا. آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نہیں، قال کن نأتی انس بن مالک، ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، وہاں دین کی باتیں ہوتی تھی، مجلس ہوتی تھی، درس ہوتا تھا، تو وہاں جاتے تھے. وخبازہ قائم، اور ان کے نان بھائی، ان کے باورچی جو کھانا پکاتے تھے، جیسے کہ آج کل بھی مدرسہ میں باورچی ہوتا ہے، خانقاہ کے لیے باورچی ہوتا ہے جو کھانا پکاتے ہیں، اس طریقے سے وہ باورچی بھی تھا کھانے پکانے والے. فقال، انہوں نے فرمایا: کلو، کھاؤ، مزے سے کھاؤ، یعنی یہ کہ ذرا سوچو بھی کہ تم کیا کھا رہے ہو، آج تم کیا کر رہے ہو. میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آج میں یہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. تو بہرحال اللہ نے بہت نعمتیں دی، کھانا کھاؤ. فما عالم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رغیفا مرققا، بس میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی ہوگا کوئی پتلی چپاتی، جو بہت پتلی چپاتی ہوتی ہے وہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتی ہے. اور کھانے کا طریقہ اب تک جو دیکھا ہندوستان پاکستان میں، وہ دو تین وہ چپاتیاں رکھتے جب کھانا شروع کرتے ہیں، اور بار بار گرم گرم چپاتی آتی ہے، وہ بہت پتلی ہوتی ہے. یہاں شاید آپ لوگ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، وہ ہم جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو اس کو اے میلز بولتے تھے، اتنی پتلی جیسے اے میل لیٹر ہوتا تھا. اب تو وہ بھی نہیں، اب تو الیکٹرانک زمانہ آ گیا سب، اب تو نہ تو کوئی خطوط ہے نہ تو کوئی خط لکھنا ہوتا ہے. وہاں اس زمانے میں پوسٹ کارڈ عام ہوتا تھا، اور خط جو لکھنا تھا لمبا گھر یہاں واپس ساؤتھ افریقہ تو بہت پتلا کاغذ ایم ایل کاغذ ہوتا تھا تو وہ چپاتی ایسے پتلی ہوتی تھی بہت پتلی یعنی عیش کی آرام مزے کی تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زمانہ نہیں دیکھا ایک وہ روٹی ہوتی ہے اور ایک نان ہوتی ہے بہت موٹی تھک وہ بھی کھانے میں مزیدار ہوتی ہے لیکن بہرحال وہ موٹی ہوتی ہے وہ زیادہ کھایا جاتی تھی اور یہ پتلی جو چپاتی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حتی لحق باللہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی سے جا ملے ولا را شاتن سمیتا بعینہ قط اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھونے ہوئے بکری کو بھی نہیں دیکھا اپنے آنکھوں سے یہ جس کو ہم برائی کہتے ہیں ایسے اس کو بھننا گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا بھی نہیں چکھا اور کھانے کے بعد تو بہت دور کی یعنی ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی آگے کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کانت یأتی علینا الشہر ایسے مہینے آتے تھے ہم پر ما نوقد فیہ نارن ہم آگ جلاتے بھی نہیں تھے یعنی سٹوف کا جلانا کا سوال بھی کچھ کھانے کی چیز ہی نہیں ہوتی کیا پکائیں گے کچھ کھانے کی چیز نہیں تو آگ بھی نہیں جلاتے سٹوف نہیں جلاتے انما ہوا تمر والماء ہم جو کیا کھاتے تھے کھجور اور پانی الا نؤتى باللحیم یہ الگ بات ہے کبھی کبھار ہمارے پڑوسی جیسے آگے کی روایت میں آتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہوتے تھے انصار وہ کبھی ایسے ہدیہ بھیجتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لحیم جو ہے یعنی لحم کا اس میں تصغیر چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں ہم اس ترکی میں تھے جماعت میں تو بقرعید کے بعد لوگوں نے دعوت کی تو وہاں ہمیں گوشت کھانے کو ملا اور وہ بھی ایسے نہیں جیسے کہ یہاں وائٹ میٹ اور وہ بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے تھے وہی بہت تھا ہمارے لیے کبھی گوشت دیکھا بھی نہیں سبزی آئی پر گزر کرتے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیا تو ایسے لحیم کچھ چھوٹے چھوٹے بوٹیا گوشت کے وہ آتے تھے اور آج جب ہم نکالتے ہیں تو بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے نکالتے ہیں وہ تو وہاں اس کا سوال بھی نہیں ہوتا تھا ہاں اور یہ بھی ایک بات ہے جو حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی کہ بخاری ہی کا ایک سبق ہے کہ اگر عشاء اور عشاء دونوں جمع ہو جائے تو کیا کرنا چاہے تو فیصلہ یہی ہے کہ عشاء کھائے یعنی رات کا کھانا کھائے تو طلبہ نے پوچھا کہ اگر اور دونوں جمع ہے جماعت کی نماز بھی تیار ہے یہاں کھانا بھی تیار ہے تو کھانا کھاؤ پھر اس میں یہ بات ہے کہ اگر کھانا کھاؤ گے تو تمہارے ذہن میں نماز ہوگی مجھے جماعت مل جانی چاہے تو تم نے تمہارے کھانے کو بھی نماز بنا لی تو یعنی فکر ہے نماز کی تو اس کا ثواب ملے گا اور اگر تم نماز کے لیے چلے گئے اور بھوک بھی لگ رہی تو تم نے تمہارے نماز کو بھی کھانا بنایا کیونکہ پوری نماز میں کھانے کی طرف دھیان ہوگا تو پہلے کھانا کھا لو تو طلبہ نے سوال کیا کہ اگر کھانا کھائیں گے تو وہاں نماز چھوٹ جائے گی ظاہر ہے کہ نماز اب کھڑی ہے اور یہاں کھانا بھی تیار ہے اسی وقت نماز جماعت چھوٹ جائے گی یا کم سے کم تکبیر اولا چھوٹ جائے گی تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کا کھانا تمہارے باواؤں کی طرح سے نہیں تھا یعنی تمہارے جیسے تم لوگ کھاتے ہو ایسے ان کا کھانا نہیں تھا کہ دسترخوان بچھانے میں کتنی دیر اور پھر جو ہے کھانا نکالنے میں اور کتنے رنگ برنگ قسم کے قسم کا کھانا وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کچھ دو تین چار پانچ چھ کھجوریں کھا لی پانی پی لیا کام ہو گیا چلے گئی جماعت بھی مل گئی تکبیر اولا بھی مل گیا اور کھانا بھی ہو تو ان کا معاش ایسا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا تو اس کو اس منظر کو سامنے رکھے اور اس کے سامنے ان احادیث کو سمجھے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہوتی تھی آگے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قالت لعروة ابن عن عروة عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عروة ابن اختی یعنی ان کے بھانجے کو جو ان کے بہن کا بیٹا تھا ان سے فرمایا اسماء حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ عنہا کا بیٹا حضرت عروہ ان سے فرمایا اپنے بھانجے کو ان کننا لننظر الی الہلال ہم دیکھتے تھے ہلال کو ثلاثۃ اہلۃن اہلۃن تین تین ہلال کو دیکھتے تھے کریسن مطلب کہ دو مہینے گزر جاتے تھے ایک ہلال دیکھا پورا مہینہ گزر گیا دوسرا ہلال دیکھا دوسرا مہینہ گزر گیا پھر ہلال دیکھا دو مہینے سے گزرتے تھے فی شہرین وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نارن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نو نو مکانوں میں کوئی ایک مکان میں بھی آگ نہیں جلائی گئی کیونکہ کھانا ہی نہیں تھا کیا پکائے کچھ نہیں تھا ایسے ان کی زندگی تھی فقلتو تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما کان یعیشکم کیسے تم زندہ رہتے تھے جب کوئی یعنی دو مہینے تک کوئی آگ بھی نہیں جلا اور یہ سوال تو ہوتا ہی نہیں کہ میک ڈونلڈ سے منگا لیا اور سٹیئر سے کچھ منگا لیا وہاں کچھ ایسا نہیں تھا کچھ نہیں تو کیا کیسے تم زندگی گزارتے تھے قال الاسودان التمر والماء دو کالی چیزیں جو مشہور ہے التمر والماء کھجور اور پانی یہی کھجور کھا لی پانی پی لیا اور اس میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے حکمت بھی ہے تو ایک ہمارے دوست ہے وہ ڈائٹیشن کے پاس گئے ڈائٹیشن نے کہا تمہارے شریعت جو ہے اور تمہارے نبی نے تمہیں کیسا طریقہ بتایا کہ رمضان کے 30 روزے یہ بدن کے ڈی ٹاکس کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ آدمی بھوکا رہے روزہ رکھے یہ ڈائٹیشن کے اعتبار سے اور تمہارے نبی نے پھر تمہیں سکھایا کہ افطاری جو کرو روزہ کھولو وہ پھل کے اوپر وہ سب سے کنگ آف آل فوڈ وہ کھجور ہے وہ فروٹ ہے اور فروٹ میں پھلوں میں کنگ آف آل بادشاہ تمام پھلوں کا کھجور ہے اور کھجوروں کا بادشاہ جو ہے وہ عجوا ہے تو آدمی کو عجوا نصیب ہو اور اس سے افطاری کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور اس پر پانی پی لے یہ جمع پانی اور پانی کا ساتھ ہونا اور دونوں کو منہ میں ملانا پانی اور کھجور یہ بدن کے لیے بے انتہا اس کا فائدہ اور بدن کو طاقت کھجور میں ایسی چیزیں ہیں جو کافی ہے اور اگر پانی زمزم ہو تو وہ پانی زمزم وہ ہر چیز کے لیے کافی ہے تو اگر زمزم نصیب ہو جو عام ہے آج کل اللہ کی مہربانی سے ہر جگہ تقریباً لوگ افطار کرتے ہیں زمزم اور کھجور پر اور کھجور بھی عجوا پر یا عجوا یا کون سی وہ دوسرے وہ جو رتب کے اوپر تو یہ عام ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور وہیں ڈائٹیشن نے کہا کہ اگر افطاری کرو کوئی تلی ہوئی چیز فرائز پر ڈیپ فرائز یہ ہمارے سموسا اور بھجیا اور وغیرہ تو جتنا فائدہ ہوا دن بھر میں روزہ رکھنے کا اس سے زیادہ نقصان بدن کو ہوتا ہے روحانی طور پر کی بات الگ ہے جسمانی طور پر زیادہ نقصان ہوتا ہے تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ افطاری صرف کھجور اور پانی پر کرے اور پھر مغرب کی نماز پڑھے اس کے بعد پھر جو کھائے اپنے سموسے کھائے اپنے بھجیے کھائے جو کھانا ہو پھر بعد میں کھائے لیکن افطاری کرے کھجور اور پانی پر اور یہ بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو ورنہ شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ جیسے کہ جس کو ہم بری رات کہتے ہیں سب راتیں بری ہیں اللہ کے یہاں لیکن جیسے 15ویں شعبان اکثر مسلمانوں کے ملکوں میں وہاں فائر کریکٹ سب وہ جلاتے ہیں تو شیطان نے کیسے آدمی کو گمراہ کیا عبادت میں لگنا چاہے لیکن اس کے بجائے یہ چیز ہے ملیشیا میں ہمارے مولانا عمیر ہے جو یہاں سے فارغ ہوئے انہوں نے ایک دن عجیب بات کہی کہ وہاں مغرب کے نماز رمضان میں کوئی مصلی نہیں ہوتے سب جو ہے تین چار مہینے ریسٹورنٹس بک آؤٹ ہو جاتے ہیں اور افطاری دعوت ہوتی ہے. مغرب کا وقت افطاری کا کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے, دو افطاری دعا وغیرہ, اور اس وقت سب ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہیں. تو آدمی کو اس کو سوچنا چاہے کہ صحیح دین اور یہ ایک مزاج جو ہے صرف پڑھنے کا, یہاں جو آپ مدرسہ میں رہتے ہو صرف پڑھنے کا نہیں, لیکن ان تمام چیزوں کو بھی دیکھو اور سیکھو عملی طور پر. کیسے ہمارے بزرگوں نے جمعے کا دن گزارا, کیسے ہمارے بزرگوں نے رمضان شریف گزارا, کیسے ہمارے بزرگوں نے عید کا موقع گزارا. ایک طالب علم جو آیا تھا برزل سے, بہت بڑے 65 سال کی عمر اس کی تھی, بہت مالدار بھی تھا, بلڈنگ کنسٹرکٹر, تو کنسٹرکشن کا کام. تو یہاں عید کے موقع سب بکریاں جو مدرسہ میں دیکھی, تو میں نے پوچھا تمہارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے بقری عید کے موقع پر؟ تو وہ رو پڑے, اتنے بڑے آدمی, کہا اسلام ہمارے یہاں کہاں, اسلام تو تم لوگ کے پاس ہے, ہمارے یہاں تو کچھ نشانی بھی اسلام کی نہیں. تو یہ تمام چیزیں بھی سیکھنے کے, کیسے عید کے موقع پر قربانی, اس لیے اتنی فضیلت ہے 10 دن ذوالحجہ کے, اور قربانی کے کتنی فضیلت. لیکن آج عام یہ ہے کہ قربانی کے پیسے بھیج دیے, کہیں کوئی پیسے چیک بھیج دیا, پیسے بھیج دیے دوسرے ملک میں, ہم کچھ اس میں مبتلا نہیں ہوتے, تو اس کے قربانی کی حقیقت کبھی نہیں آ سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی جب تک کہ آپ یہاں مدرسہ میں ہو, یہ تمام چیزوں کو بھی سیکھو اور دیکھو اپنے اساتذہ کو اور اپنے بزرگوں کو کہ وہ کیسے ان چیزوں کو کرتے. یہ عملی چیز بھی سیکھنے کی ہوتی ہے. تو یہ بہرحال یہی اسی پر زندگی گزارتے ہیں, تمر والماء, اور اس میں بہت خیر ہے تمر اور ماء میں. الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار, کچھ انصار کے پڑوسی ہوتے تھے, کان لهم منار, ان کے لیے بکریوں کا ریور ہوتا تھا. وَكَانُوا يَمْنَحُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْقِينَاهُ, انہوں نے اجازت دے رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ بکریوں کو کا دودھ ڈھو لیتے تھے, نکالتے تھے, وہ دودھ پی بھی پی لیتے, وہ بھی کبھی ایسا موقع ملتا تھا کہ وہ پیش کر دیتے, یہ دودھ ہے بکریوں کا, یہ پی لو. اور آگے کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم ارزق آل محمد قوتا, اے اللہ تو آل محمد کی روزی قوت بنا. آل محمد اس میں علماء کے 10 مختلف آراء ہے, ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فیملی, ایک یہ کہ پوری امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہے, جیسے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خونی بیٹا تھا, وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں, وہ تمہاری ذریت نہیں ہے. وہی ذریت مانی گئی جو مومن تھے. ایمان کا رشتہ خون کا رشتہ سے زیادہ تیز اور مضبوط ہے. تو یہاں آل محمد وہ یعنی خونی, وہ ایمانی رشتہ, روحانی رشتہ وہ زیادہ مقصود ہے. اور قوتا یعنی جو کافی ہے, اتنا بھی نہیں کہ آدمی اتنا کم کہ آدمی پریشان ہو, بھوک لگ رہی ہو, کھانا نہیں آئی, اس میں آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ اتنا زیادہ ہو کہ اب اسی کی فکر, جمع کرنے کی فکر, جب جمع ہوا اب کہاں رکھے, وہ کہاں رکھے, اب کہاں خرچ کرے, ایک تو خرچ کرے یا نہیں, بخل پیدا ہوتا ہے, جب پیسے جمع ہوتا ہے بخل پیدا ہوتا ہے, اب آدمی کو اس کو خرچ کرنے کا بھی شوق نہیں ہوتا, دھیان بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ اگر قوت ہو یعنی کافی, جس وقت جتنا ضرورت ہو اتنا مل گیا, تو یہ دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے طرف سے کیا, جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم سب سے بلند ہوں گے بشرطے کہ تم مومن ہو. تو ہم تو چاہتے کہ ہم بلند ہو اور اسی کے خواب دیکھتے ہیں اور اسی کی فکر کرتے ہیں, لیکن ان کنتم مؤمنین یہ اس کی فکر نہیں کرتے, ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم سچے مومن بنے، کہ ہم سچے اللہ کے بندے بنے، تو یہاں بھی ہم سچے آل محمد بنے، تو پھر ہمارا رزق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آل محمد کے لیے کہ وہ قوتا ہو، کہ تم کبھی کھانے کے بارے میں، معاش کے بارے میں پریشان نہیں ہوں گے، نہ تمہیں یہ پریشانی کہ ہمیں نہیں مل رہا، بھوک لگ رہی، پریشان ہو رہے بھوک میں، مرے جا رہے بھوک میں، وہ بھی نہیں، اور نہ یہ پریشانی کہ پیسے کو جمع کرنا، جس کو یہ مصیبت لائق ہو گئی کہ مجھے پیسہ جمع کرنا، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے ماتھے پر فقر لکھا جاتا ہے، یہ آدمی ہر وقت اسی کی فکر کرتا ہے کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤ، یہ فقر ہر وقت اس کے سامنے گھومتا ہے، تو وہ زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھانا بھی نہیں کھاتا اور سوتا بھی نہیں، جس کے لیے پیسے جمع کرتا تھا اب وہ مقصد بھی بھول گیا، اب اس کا مقصد صرف پیسوں جمع کرنے کو ہو جاتا ہے، اور پھر پیسے جب جمع ہوئے اب اس کو فکر ہے چور کا اور ٹیکس مین کا، کہ یہ لوگ میرے پیسے لیں گے، ٹیکس والے پیسے لیں گے، چور ڈاکو پیسے، اب اس کی فکر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیسے کہاں رکھنا، اب وہ یہ بہت پیسے ہو گئے، اب وہ آف شور انویسٹمنٹ کا فکر کرتا ہے، اب وہ اور اس کو پریشانی ہوتی ہے، تو اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، جو مقصد زندگی تھی وہ فوت، اور اگر رزق قوتا ہو تو پھر آدمی کو کوئی پریشانی نہیں، نہ تو روزی حاصل کرنے کی ایسے کوئی پریشانی، نہ اس کو رکھنے کی کوئی ایسی پریشانی، اللہ تعالی اگر ایسا کرتا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو پوری زندگی وہ اتنے ٹن چاول کھائے گا، تو اگر اسی وقت دے دیا یہ تمہارا کوٹا پوری زندگی کا چاول کا ہے، اور پوری زندگی کا آٹا ہے، اور پوری زندگی کی شکر ہے، اور پوری زندگی کا پانی ہے، آدمی کہاں اس کو سنبھالتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جہاں جیسے آپ سفر کرتے ہو، آپ کہاں جاتے ہو، آپ کی روزی پہلے اللہ وہاں پہنچا دیتے ہیں، تو یہ ہے کہ آدمی آل محمد میں سے یعنی سنت پر چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، ایمان صحیح درجے کا ہو، پھر اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری روزی قوتا ہوگا، نہ تو تمہیں کبھی روزی کی فکر کرنی پڑے گی، نہ تو تمہیں کبھی ڈیپ فریز کی ضرورت ہوگی، نہ تو تمہیں کبھی آگے کی فکر ہوگی کہ یہ بھی جمع کرنا ہے، وہ بھی رکھنا ہے، جیسے جہاں آپ کو ضرورت ہو اللہ ایسے پہنچا دیں گے، تو یہ ہے کہ ہماری فکر ہو کہ ہم آل محمد میں صحیح معنی میں شامل ہو جائے. جی.
باب القصد والمداومة على العمل. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها وعنهم أي الأعمال كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدائم قلت فأي حين كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصارخ وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليه صاحبه
الذي يدوم عليه
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه وبه قال حدثنا آدم قال حدثني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدرجة والقصد تبلغوا وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومه وإن قل وقال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال س سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنهم قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبدي قال قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحد الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنهم وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وأبشروا قال مجاهد سديدا وسدادا صدقا وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال سمعته يقول رضي الله عنه وعنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد قال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر مرتين.
باب القصد والمداومة على العمل عمل. القصد معياروي درمياني راستا یعنی افراد اور تفرید سے بچ کے میانی راستہ درمیانی راستہ اور یہ ہر چیز میں ہے. اور قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک بہت عجیب و غریب تقریر ہے کہ علماء دیوبند کا راستہ بالکل میانی راستہ ہے ہر چیز میں عقائد سے میں بھی نہ تو وہ سختی ہے جو اہل حدیث سلفیوں کے یہاں اور نہ وہ نرمی ہے جو بریلویوں کے یہاں ہے نہ وہ بالکل سوکھا مذہب ہے جیسے سلفیوں کا اور نہ وہ بدعات سے ملوث ہے جیسے بریلویوں کا. اس میں پورا توحید بالکل صحیح ہے یعنی توحید بھی ہے جو سلفیوں بہت چیختے ہیں توحید کا لیکن اس افراد اور تفرید میں مبتلا ہوتے کہ بہت سے جائز چیزوں کو بھی وہ منع کرتے ہیں مثلا توسل کو اور شفاعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کو بھی غلط مانتے ہیں بہت سی چیزوں کو غلط. تو علماء دیوبند کا بالکل درمیانی راستہ ہے ہر چیز میں عقائد سے لے کر اعمال میں معاشرت میں بھی یہ بھی بہت ضروری ہے. جیسے کہ جب ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہم اللہ تشریف لے آئے تھے تو ایک جو ہے ڈاکٹر مولانا سلمان کیا نام ہے دربن میں جی پروفیسر سلمان ندوی جو علامہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں تو انہوں نے اس وقت حضرت سے فرمایا یہ لوگ ساؤتھ افریقہ کے جتنے لوگ علماء سب بہت سوکھے تھے بہت یعنی بہت دیوبندیت کا بہت غلبہ تھا کہ یہ ایک جگہ میں نے درود شریف کے متعلق بیان کیا اور جو آیت پر ہی ان اللہ و ملائکتہ تو میں نے کہا درود پڑھو کوئی نہیں پڑھتا اور میں نے کہا تم بریلوی نہیں ہو جاؤ گے درود پڑھنے سے. کبھی ہم اتنی سختی کرتے کہ اگر درود بھی پڑھیں گے تو ہم کوئی بریلوی بن جائیں گے. تو یہ سختی بہت غلط ہے اور بہت سے لوگوں میں اس کا غلبہ ہے. محبت رسول کا اظہار کرنا بھی بہت بڑی چیز ہے. دوسری طرف یہ لوگ میلاد کی چیزیں بنانے لگے اور اس میں کچھ ذرا بہت غلط چیزیں بھی ساتھ میں کر دیے لیکن دوسری طرف ہم نے اتنی سختی کی کہ درود پڑھنے کو بھی ہم ڈرتے ہیں کہ ہم بریلوی درود کا پڑھنا بریلویوں کا شعار ہے کتنا غلط ہے. اسی طریقے سے ذکر اللہ کتنی بڑی چیز ہے لیکن بہت سے لوگ ہم میں سمجھتے کہ ذکر بدعتیوں ذکر کرتے ہم ذکر نہیں کرتے ذکر کا حصہ بدعتیوں کا ہے کتنا غلط ہے. قرآن شریف میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب فرماتے سب سے زیادہ حکم جو آیا ہے کوئی چیز کا وہ ذکر اللہ کا اور پھر خود قرآن شریف نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر، اللہ کا ذکر عام سب عملوں میں، عام حالات میں سب سے بڑا عمل ہے ذکر. تو ہم ایک طرف اتنی سختی کرتی ہے سختی کرتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں، بھی ہمیں اپنے بزرگوں کا طریقہ سمجھنا چاہیے. ہم بھی جو صرف کتابوں سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی دیوبندیت کو بھی غلط سمجھتے ہیں، کہ نہ ہمارے دیوبندیت میں کوئی درود ہے نہ کوئی ذکر ہے، بلکہ اس کی اجازت بھی نہیں درود شریف پڑھنے کی، اور ذکر کی اجازت بھی، یہ بالکل غلط ہے. اور نہ وہ ہے جو سلفیوں کا ہے اور نہ وہ ہے جو بدعتیوں کا ہے، ہر چیز میں بیچ کا راستہ اللہ تعالی نے ہمیں، تو ہر چیز عمل میں بھی بیچ کا راستہ. بعضے لوگ جیسے کہ عیسائی، انہوں نے یہاں تک کہ شادی بھی نہیں کرتے گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید میں، اور نہ ان کے مرد شادی کرتے جو ننز بنتے ہیں جو منگس بنتے ہیں، اور نہ ان کی عورتیں جو ننز بنتی ہیں. اور یہ جو جس کو قرآن شریف نے فرمایا انہوں نے خود اپنے اوپر اس کو لازم کیا اور اس کو نہیں نبھا سکے، نہیں نبھا سکے. تو جہاں ننگس اور ننس اور منگس ہوتے ہیں وہاں اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے لیکن بچے، کیونکہ وہ غیر فطری چیز ہے. اللہ نے انسان کے اندر شادی کا تقاضا رکھا اور اس کے جائز صورتیں بنائے، اور صرف جائز نہیں بلکہ اس کو بہت بڑی عبادت قرار دی، نکاح و نصف الایمان قرار دیا. اور اگر اولاد صحیح ہو تو وہ کتنا اپنے آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے اپنے اولاد سے. تو یہاں وہ بھی کہ ایک آدمی ایک طرف آدھی شادی نہیں کرتے، اور عامتاً دنیا میں جو برائیاں خرابیاں اور جو یعنی حرام کاری جو ہے وہ زیادہ عیسائیوں کے ملک میں ہوتا ہے. یعنی ایک طرف تو وہ کہتے شادی نہ کرے، اور دوسرے طرف رنی جو ہوتی ہے اور جو پروسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ ان کے ملکوں میں عام ہے، بلکہ حکومت کے طرف سے اس کی اجازت بھی ہے. ایک طرف یہ افراد کے شادی ہی نہیں کرتے، دوسرے طرف یہ تفریق کہ سب یہ حرام کام ہوتا ہے. اسلام نے چار بیویوں کی اجازت دی اور ایک حرام تعلق کی اجازت نہیں دی. اسلام نے بیچ کا راستہ رکھا، مرد کے تقاضے ہوتے ہیں اس کے لیے سب پوری گنجائش رکھی اور حرام سے بالکل بچا. ان کے یہاں دو شادی بلکہ ایک بھی شادی کرنی، بغیر شادی کے زندگی گزارنا منگ جیسا نن جیسا، یہ بہت بڑی عبادت ان کے یہاں سمجھی جاتی ہے. اور دوسرے طرف جو ہے وہ گرل فرینڈس رکھتے ہیں، بوائے فرینڈس رکھتے ہیں، وہ غلط کام میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. تو جہاں آدمی افراد اور تفریق تو بیچ کا راستہ چھوٹ جاتا ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہی دنیا میں ہم پل صراط پر چل رہے، یہی افراد اور تفریق سے بچ کے سیدھا راستہ چلنا یہی پل صراط ہے. آدمی یہاں کھانے میں بھی اتنا نہ کھائے کہ آدمی پھر بالکل بیکار ہو جائے، اور دوسرے طرف بالکل نہ کھائے اس میں بھی آدمی بیکار ہو جائے، بیچ کا راستہ. روزہ رکھے تو وہ بھی نہیں کہ آدمی کوئی بھی روزہ نہ رکھے، اور یہ بھی نہیں اتنا روزہ رکھے کہ کمزور ہو جائے، یہ بھی نہیں کہ رات کو اتنی عبادت کرے کہ فجر کی نماز چھوٹ جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی فجر میں نہیں آئے، پوچھا تو ان کی والدہ نے کہا وہ پوری رات تہجد پڑھتا رہا. حضور صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ آدمی پوری رات سوئے اور فجر کی جماعت میں آ جائے. تو یہ درمیانی راستہ، بہت سے لوگ اس میں بہت افراد تفرید کرتے. ایک آدمی جو ایک گروپ کو لے گیا حج کو، وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا، اور جو کعبہ شریف کو دیکھا اور کعبہ کی محبت میں اس نے 12 عمرہ کیا، 12 طواف کیا، اور اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، ہر طواف کے بعد صفا مروہ سعی بھی کرتا تھا. تو وہ اتنا بیچارہ تھکا کہ 3 روز تک فرض نماز بھی نہیں پڑھی. یہ جماعت کے ساتھ حرم میں وہ تو دور کے بعد سب نمازیں بھی قضا 3 روز تک، اتنا وہ تھکا. تو یہ افراد تفرید، بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہر چیز میں جو ہے. بعضے لوگ جماعت میں اتنے نکلتے، خانقاہ شیخ کی محبت میں اتنا رہتے کہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. دوسرے لوگ دنیا میں اتنا منہمک کہ اپنے دین اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں، نہ کبھی جماعت میں جاتے نہ کبھی شیخ کے پاس جاتے، بس دنیا ہی دنیا میں ہے. تو وہ افراد تفرید سے آدمی کو بچنا، یہ بہت کام ہے. اور یہ علماء جوبن جو راسخ علماء جوبن یہ اس میں کامل ہے کہ بالکل دونوں افراط اور تفریق ایکسٹریم سے یہ بچتے ہیں اور بیچ کے راستے پہ چلتے ہیں, اور یہی آدمی سیدھا ہوتا ہے. اور جو آدمی تیرا چلتا ہے تو یہ جیسے آدمی پیا ہوا ہوتا ہے, شراب پیا ہوا, کبھی ادھر جھکتا ہے, کبھی ادھر, کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے. اور ایک آدمی جو سیدھا افمن یمشی مکبن علی وجہہ, اور دوسرا او یمشی سوین, اور ایک آدمی جو سیدھا چلتا ہے وہ کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ سیدھا چلنا یہ بہت اہم چیز ہے عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, ہر چیز میں. اس کی پوری کوشش, اس کی سمجھ حاصل کرے, اور یہ صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتے. آدمی اپنے ذہن میں کچھ بناتا ہے, خیالی پلاؤ پکاتا ہے اور اپنی چیز کرتا ہے, اور جب تک کہ ایک جو صحیح شیخ جو ہے وہ نہ ملے تو یہ سیدھا راستہ بہت مشکل ہے. عملی طور پر ایسے حضرات کے ایسے بھی یہ افراط اور تفریق, یہ بعضے لوگ ایسے ہوتے کبھی مسکراتے بھی نہیں, ایک دم سیریس ہوتے ہیں, اور بلکہ منہ چرائے ہوئے ہیں, سو فیس ہوتے ہیں, اور وہ اس کو بڑی بزرگی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے, اور جو آنکھ بھی بند کیے ہوئے نیچے ہی دیکھتے ہیں, کسی کو دیکھتے مسکراتے بھی نہیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, ایسے لوگ سے میں بہت ڈرتا ہوں. اور یہ لوگ پھر ایسے گناہ کرتے ہیں کہ الامان الحافظ, ایسے جیسے کہ وہ فلمنگو, وہ چیڑیا ہوتا ہے, وہ ایسا بزرگ آنکھیں بند کے ہوئے نیچے دیکھتا ہے, اور اس آدمی سوچے اتنا بڑا صوفی جو ہے نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر, لیکن جہاں مچھلی دیکھے فوراً اس کو پکڑ لیا اور فوراً منہ میں ڈال دیا, اور پھر منہ بند, اور پھر مراقبہ میں, اور بالکل نیچے زمین پر دیکھتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جہاں کوئی موقع ملتا ہے کوئی گناہ کا, وہ ایسا گناہ کر لیتے اور پھر جیسے صوفی بنتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا صحیح طریقہ, جتنے اللہ نے مجھے بزرگوں کی صحبت ملی, اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں, ایسے ایسے بڑے بڑے بزرگوں کے میں نے ہر ایک کو پایا کہ وہ ہنستے تھے, مذاق کرتے تھے, وہ خوش, یعنی خوش مزاج ان کا, بہت خوش مزاج ان کا ہوتا, وہ طبعی, وہ یعنی دل لگی کی باتیں وہ عام ہوتی تھی ان کے یہاں, کبھی ایسا نہیں. اور ساتھ میں نہ کبھی ان کی کوئی نماز چھٹی, نہ کوئی نفل چھٹی, نہ ذکر, نہ تلاوت, وہ بھی سب اپنی جگہ پر. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ بعضے لوگوں دنیا والے جب گھر میں داخل ہوتے تو پہلے آنکھوں کو ملتے, بالکل لال بناتے, اور پھر گھر میں داخل ہوتے نہ کوئی سلام کلام کچھ بھی نہیں, کہتے کہ آج دفتر پر بہت بھاری دن گزرا, اور مجھے چھوڑ دو, میں کمرے میں جا دو, بچے کو بھی میرے پاس نہ آنے دو. تو وہ اس نہ تو سلام کرتے, نہ بیوی سے کوئی محبت کرتا ہے, کچھ بھی نہیں. اور دیندار آدمی کیسا آتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا صوفی سمجھتا ہے, گھر میں بڑا وہ بڑے دانے والی تسبیح لے کے آتے, سبحان اللہ سبحان, اور جیسے چوتھے آسمان میں وہ عرش کے پاس وہ طواف کرتا ہے, نہ بیوی سے کوئی سلام, نہ ان کے ساتھ کوئی مذاق, نہ ان کو کچھ پوچھنا, کچھ احوال وغیرہ. تو یہ سب غلط. حضرت فرماتے تمہاری تسبیح اور عرش پر طواف کرنا وہ تہجد کے لیے چھوڑو, جب گھر میں داخل ہو تو اچھی طرح سے سلام بلند آواز سے محبت پیار سے کرو. موقع ہو بچے پاس نہ ہو اور نہیں دیکھتے تو بیوی کو کا بوسا بھی لو, اپنے ان سے معانقہ بھی کرو, اور ان سے پیار لگی کی باتیں بھی کرو. اس طریقے سے آدمی کو رہنا چاہے. تو جو آدمی اس کو نہیں جانتا ہے وہ سمجھتا ہے اسلام ایک سخت مزاج والا ہے, نہ بیوی کا کوئی حقوق ہے, نہ بچوں کے ساتھ کھیلنا, ان کے ساتھ کچھ مذاق کرنا, ڈانٹنا, دبتنا ہر وقت جو ہے بچے کو, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, وہ طریقہ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے سیکھنے کے, القصد, درمیان روی, درمیانی راستہ کو چلنا ہر چیز میں. اور دوسرے طرف اتنا ہنسی مذاق کرنا اور اتنا بولنا کہ جماعت کی نماز بھی چھوٹ رہی ہے اور یہ سب چیزیں چھوٹے اور بس ہنسی مذاق کر رہے اور بول رہے, تو یہ بھی غلط ہے. بیچ کا راستہ یہ بہت اہم ہے, اور اس کے لیے خاص دعا بھی کرے, اور دعا یہ بھی کرے کہ ایسے کوئی بزرگ کی صحبت ملے جو یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ شیخ کامل, کہ وہ یعنی نہ تو اس افراد پر ہے نہ وہ اس تفرید پر ہے، بیچ کے راستے میں، اور اس کو سیکھو عملی طور پر، اور بخدا تم دیکھو گے کہ تمہیں کتنا مزہ آئے گا، بالکل صحیح راستے پہ بھی چلو گے اور کتنا دین میں مزہ ہے آپ کی زندگی دنیا میں، بخدا میں کہتا ہوں جنت والی زندگی یہاں ہو جائے گی اگر یہ چیز پیدا ہوگی. اور اگر اتنی سختی کی تو پھر آپ خود بھی پریشان، نہ آپ کی بیوی آپ سے خوش، نہ وہ سب ڈریں گے آپ سے. بلکہ میں نے اپنے آنکھوں سے وہ گھر دیکھا جو ایک مفتی صاحب تھے، بہت سختی کرتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ. یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ گھر سے باہر ہو. جمعے کو وہ جمعے کی نماز جاتے تھے، پورا دن باہر رہتے تھے. وہ جمعے کو گھر میں ناچنے کا انتظام کرتے تھے، غیر مسلموں کو بلا کے ناچنے کا جمعے کے ٹائم، اور یہ تمام خرافات ہوتے تھے ان کے گھر میں. یہ سختی کا نتیجہ ہے. اور نرمی آدمی اتنا کرے کہ سب چھوڑ دے، کچھ بیوی کو نہ نماز کا کہے نہ ان کو کچھ پردہ کا اہتمام کا کرے، یہ بھی بالکل غلط ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اگر اللہ کرے کہ آپ کے دل میں آ جائے یہ میاں روی، اور جو آدمی افراط اور تفریط میں مبتلا ہوتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. جو آدمی سختی کرتا ہے، ڈانٹ دبت دبت کرتا ہے، اور خود اپنے مزاج اپنے اوپر بھی بہت اتنی سختی کرتا ہے، تو میاں روی کی بات اس کے سمجھ میں آتی ہی نہیں. اور جو آدمی دنیا میں اتنا مبتلا ہوتا ہے اس کو سمجھاؤ، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم پر چلے. اور بیچ کا، اور دیکھو کتنی روایت ہے بخاری شریف میں، اور امام بخاری نے تو بہت احتیاط کیا روایت لینے میں، اور کتابوں میں صحیح روایت ہے بہت زیادہ ہے میاں روی کا درمیانی چال چلنے کا. والمداومت علی العمل، اور عمل پر مداومت ہمیشگی، یہ دوسری چیز. اور جہاں میاں روی نہیں ہے مداومت عمل علی العمل نہیں ہو سکتا ہے. جو آدمی اتنا جو ہے تہجد پڑھتا ہے پوری رات، ایک دو راتیں نبھا سکتا ہے، پھر اس کے بعد ایسا سوتا ہے کہ فرض بھی سب غائب، تو یہ وہ مداومت علی العمل نہیں ہو سکتا. اور جو آدمی عیش اور آرام میں اتنا مبتلا ہوتا ہے وہ کہاں سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے مداومت علی العمل. لیکن جو درمیانی چال چلتا ہے اس کو مداومت علی العمل کی نعمت بھی نصیب ہوتی ہے، ہمیشگی پابندی، اور ہمیشہ وہ اس عمل پر. وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب درمیانی راستہ آدمی چلتا ہے، افراط اور تفریق کے راستے پر مداومت عمل نہیں ہو سکتا. تو یہ دو چیزیں بہت، یہ باب بہت اہم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، سألت عائشہ، حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہوتا تھا؟ الدائم، جو ہمیشہ آدمی کرتا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جو آدمی درمیانی چال چلتا ہے. جو آدمی بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے ایک روز میں، پھر دوسرے دن کئی روز تک پھر تلاوت کا نام نہیں لیتا، لیکن اپنے پابندی سے اپنا ایک پارا پڑھتا ہے، تین پارا پڑھتا ہے، جو اس کے ایک معمول جو اسے ہو سکتا ہے تو وہ آسانی سے ہو سکتا ہے. قلت فأي حين كان يقوم، رات کو کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے عبادت کے لیے؟ كان يقوم، قال يقوم اذا سمع الصارخ، اٹھتے تھے جب صارخ چیخنے والے کی آواز آتی تھی، یعنی ڈیک یا مرغا کی آواز. یہ اور سور، یہ دو ایسے اللہ کی مخلوق ہے کہ سب سے پہلے صبح کو دیکھتے ہیں. صبح صادق سے پہلے بہت ان کی آنکھیں اتنی تیز ہے کہ وہ دیکھ لیتے کہ اب صبح ہونے والی ہے، صبح صادق ہونے والی ہے. لیکن آج کے صارخ کا کوئی اعتبار نہیں، اتنی بجلی ہو گئی پوری دنیا میں کہ پوری رات یہ چیختا ہے اور دن میں بھی چیختا ہے. پہلے زمانے میں یہ وہ یعنی وہ الارم کلاک ہوتا تھا، آپ کو الارم کلاک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صحیح وقت آدمی کو تہجد کے لیے اٹھاتا تھا. شرع حدیث فرماتی یا نصف اللیل میں ہوتا تھا یا جب ایک تہائی رات کی باتیں ہوتی تھی اس وقت. تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، بیویوں کو طلاق دیں گے، ہم عبادت ہی کریں گے، بعضوں نے کہا ہم روزہ ہی رکھا کریں گے، بعضوں نے کہا ہم رات کو نہیں سوئیں گے، عبادت ہی کرتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ اللہ کی معرفت کسی کو اتنی نہیں جتنی مجھے، آخرت جتنا علم اللہ نے مجھے دیا کسی کو نہیں، میں شادی بھی کرتا ہوں، بیویوں کے ساتھ میں رہتا بھی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بالٹی کے پانی میں سے، اور آپس میں اتنی محبت کہ وہ فرماتی تھی دع علی میرے لیے پانی چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دع علی کہ میرے لیے پانی چھوڑو، ایسے محبت بھی آپس میں. تو وہ بھی میں محبت بھی اور پیار بھی کرتا تھا اپنی بیویوں سے، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یہ درمیانی راستہ اسی کو آدمی نبھا سکتا اور اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند. جو آدمی ایسا کرتا ہے کہ میں عبادت یعنی گویا کہ وہ اللہ کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں بہت کوئی بڑا آدمی ہوں، میں بہت عبادت، اور اللہ کو پسند ہے آدمی جب توازو اختیار کرے، اور آدمی جو نرمی اور توازو اور کمزور اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اللہ اس کو وہ زیادہ پسند، بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو یہ آدمی کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہاں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوٹ جاتے تھے تہجد وغیرہ کے لیے، جب ختمل بیڈ بگس وہ کاٹتے تھے اور فرماتے یہ میرے الارم کلاک ہے. جب آدمی کو ایسی محنت آدمی کرتا ہے، مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی کو اس وقت سونا چاہیے اور دین میں ایسی محنت کرے، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک میں رات کی عبادت اور ایک میں دن کی عبادت. دن کی عبادت ایسے آدمی کرے کہ ایسا تھکے کہ رات کو جب سونے کو جائے تو یہ معلوم نہ ہو کہ نیند پہلے آئی کہ سر تکیہ کو پہلا پہنچا، یہ اس کو معلوم نہیں. ایسے آدمی محنت کرے اور پھر جب نیند اتنی گہری کوالٹی نیند آدمی کو نصیب ہوتی ہے تو اس کی نیند جلدی یعنی اچھے طرح دو تین گھنٹے سوتا ہے نیند پوری ہو جائے، اور اگر آدمی تھکا ہوا نہیں ہوتا ہے تو وہ ایسا سوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں اور آس پاس جو کوئی بولتا ہے کسی نے دروازہ کھولا سب اس کو پتا، اس کو نیند نہیں کہتے، یہ تو سب جانتا ہے یہ کہاں سویا ہوا. جو آدمی ایسی گہری نیند سوئے تو اس کی نیند تین چار گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے. پھر اس کے درمیان اس بیچ میں جو ختمل کاٹتے ہیں اس کو اس کا بھی پتا نہیں ہوتا ہے. جب اس کی نیند اب پوری ہوئی اب ختمل کے کاٹنے کو اس کو اب محسوس ہوتا ہے کہ ختمل نے کاٹا، مسکیٹو مچھر نے کاٹا، تو مولانا فرماتے اس وقت میں اٹھ جاتا ہوں اب میری نیند پوری ہو گئی، تو یہ میرے الارم کلاک ہے، یہ مجھے اٹھاتے اللہ کی عبادت کے لیے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ آدمی دن کی محنت ایسی کرے کہ ایسا تھکے اور پھر رات کو نیند ایسی گہری آ جاتی ہے پھر اٹھنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جی اور تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل جس پر مداومت ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی انسان، بہرحال انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں بن سکتا ہے، وہ انسان ہی رہے گا. تو وہ بیچ کا راستہ اختیار کرے اپنی عبادتوں میں تو اس پر وہ قائم رہ سکتا ہے. آگے کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن ینجی احدکم ام منکم عملہ، یہ جانو کہ تم میں سے کوئی بھی اس کا عمل اس کو نجات نہیں دلا سکتے. یہ جب آدمی اس حقیقت کو، بہت سے لوگ اس نادانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارے عمل سے ہم نجات پا جائیں گے. عمل مثلا نماز جو سب سے افضل عبادت ہے اور سب سے افضل اور اعلی معلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اعلی اور افضل متعلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نماز کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یعنی میں نماز کا حق ادا نہیں. اللہ جو غیر متناہی ہے, اپنے ہر صفت میں غیر متناہی, تو کہاں سے ہم جو ہر اعتبار سے محدود ہے, کہ محدود غیر محدود کا حق کب ادا کر سکتا ہے؟ جو پانی یہ گلاس میں ہے, وہ جو جگ میں ہے, وہ پورا پانی جگ کا کیسے گلاس میں آ سکتا ہے؟ گلاس محدود ہے, اور اس گلاس کے اعتبار سے یہ جگ غیر محدود ہے. جگ اور نل میں جو پانی آتا ہے, پانی کتنا آتا ہے نل میں, وہ سب پانی جگ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور نل کا پانی ریزرو کا کتنا زیادہ پانی, اور پورا تالاب ڈیم رو سے جو پانی آتا ہے, وہ سب پانی ریزرو میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو ہم محدود ہے, اللہ غیر محدود ہے. اللہ کی عبادت, تو جو آدمی جس کو اپنی عبادت پر گھمن پیدا ہوا, وہ بیچارہ بہت نادان ہے, بہت حقیقت سے دور ہے. اور جو آدمی اپنی عبادت, جب یہ آیت نازل ہوئی وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ تہجد کے ٹائم جو استغفار کرتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا یعنی زانی اور شرابی چور وغیرہ یہ لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں, جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں, جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آدمی جانے کہ میرے عمل ایسا نہیں. ایک بزرگ جو جن کی پیشی ہوئی اور وہ واقعی بزرگ تھے, اللہ نے پوچھا تو کیا لے کے آیا؟ اس میں بھی عجیب بزرگوں نے جواب دیا. فرشتوں نے بعض بزرگوں سے پوچھا کہ تم کیا لے کے آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا سجن المؤمن, کہ دنیا قید خانہ, قید خانے سے جو آدمی نکلتا ہے وہ کیا لے کے آتا ہے؟ اگر کوئی آدمی قید خانہ میں ہوتا ہے تو وہ وہاں سے کیا, تو میں کیا لے کے آیا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں تو قید خانے سے نکل کے آیا. ایک آدمی اس بزرگ سے فرشتوں نے پوچھا کیا لے کے آئے؟ کہا کہ جو آدمی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو دنیا کے بادشاہ بھی یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیا لے کے آئے, تم کیا لے کے جاؤ گے. تو ہم تو اکرم الاکرمین, ارحم الراحمین کے پاس آئے ہیں. تو یہاں یہ نہیں سوال ہوتا ہے کہ تم کیا لے کے آئے, تمہیں کیا چاہیے یہاں سے. تو یہ ہے کہ بزرگ کا ایسا, بزرگوں کی ایسی حالت. تو وہ کیا میں عرض کر رہا تھا کہ جو جی ہاں, کہ آدمی جو عمل کرے اس میں تکبر نہیں, لیکن ایک واقعہ بیان کرنا تھا, انشاءاللہ یاد آ جائے گا. لیکن بہرحال کہ آدمی کو کبھی بھی اپنی عبادتوں پر کبھی گھمن نہ آئے, ہمیشہ یہ ڈر ہو کہ یہ اول قبول بھی ہو یا نہیں. ہماری طرف سے نماز تو ادا ہو گئی لیکن وہ قبول ہوئی. ایک آدمی کتنا بے وقوف آدمی, کوئی بھی چیز کے لیے درخواست دیتا ہے, پاسپورٹ کے لیے, ویزا کے لیے, لائسنس کے لیے, کوئی بھی چیز, اور جب وہ داخل کیا اب وہ سیلیبریٹ کرتا ہے, او مجھے تو لائسنس مل گیا, مجھے پاسپورٹ. ابھی جب ہاتھ میں آئے تو ہم نے نماز پر ہی ہم نے اپلیکیشن کیا. اللہ کے سیاں سے جب قبول ہو جائے اور وہ ہمیں آخرت میں پتہ چلے گا, اس وقت آدمی خوشی منا سکتا ہے. ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہماری عبادتیں, ہمارا پڑھنا, ہمارا جو کچھ کرنا قبول ہے بھی یا نہیں. اور جب آدمی کو یہ خیال آئے, خوش نصیب ہے وہ آدمی. اور اس وقت یہ دعا سنت والی پڑھنی چاہے, وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى, اور یا اللہ میں آپ کو مناؤں گا, مناتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو. اس وقت مجھے کوئی پتہ نہیں کہ جو کچھ میں نے کیا وہ قبول ہے, مردود ہے, آپ راضی ہو, آپ ناراض ہو, یہ مجھے پتہ نہیں. تو یا اللہ میں آپ کو میں بھیک مانگتا رہوں گا, میں تواضع ان کی ساری اختیار کرتا رہوں گا یہاں تک میں آپ کو راضی کر لوں. تو یہ وہ ہے اللہ کو محبوب. ایک ہمارے دوست نے کتاب سیرت کی کتاب ترجمہ کی اور مجھے پوچھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں کیسے پیش کروں کہ یہ میں نے آپ کی خدمت کی, میں نے سیرت کی کتاب کا ترجمہ کیا. تو میں نے کہا یہاں تو رونے کا مقام ہے, کہیں ہم سے ایسی غلطی نہ ہو گئی کہ مردود ہو جائے. ہمیں کیا ایسے فخر پیدا ہوا کہ ہم پیش کریں گے کہ ہم نے آپ کے بارے میں بہت اچھا کام کیا, ہمیں تو رونا چاہیے. تو آدمی یہ ہے صفت جب یہ پیدا ہو, اور یہ چیز جب تک کہ پیدا نہ ہو آدمی بہت عبادت بھی کرتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. دیکھو اعمال جو ہے بغیر اخلاص بغیر ایمان اور بغیر صفات قبولیت تمام اعمال زیرو. اور اگر آدمی 100 کو پلس 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 کرے ایکولز ٹو وہ زیرو ہوگا. لیکن اگر صحیح صفات ایمان اخلاص شروع میں آ گیا 1 آ گیا, اب ایک صفر 10 ہوا, دوسرا صفر 100 ہو گیا, دوسرا صفر 1000 ہو گیا, قیمت بڑھتی ہی جاتی ہے. تو یہ چیزیں پہلے پیدا کرنی چاہے. اور عام متن پوری دنیا جو ہے علماء غیر علماء ظاہر اعمال کو دیکھے تو یہ آدمی بہت نیک ہے, اندر کی چیز جو ہے اس کے طرف کوئی توجہ نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے, اپنے اندر کے حالات. اور اندر کے حالات آسانی سے معلوم ہو جاتے, آدمی کیسے بولتا ہے, اس کے گفتگو میں, اس کے بیٹھنے کا طریقہ, اس کے کھڑے ہونے کا طریقہ, الفاظ جو اختیار کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر میں کیا ہے. اور وہ ہے اصل چیز. بہار کی چیز اعمال, جیسے یہ تمام روایت ہے کہ اعمال سے آدمی کی نجات نہیں ہوگی, وہ اللہ اور اندر کی چیز پیدا کر, لیکن اس کے طرف کم دھیان جاتا ہے.
جی
کیا پوچھا؟
جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اپنے,
ہاں جو بزرگ تھے, تو اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے, جزاکم اللہ. فرمایا سوچا کہ اگر میں نماز پیش کروں گا نماز میں کمیاں نکل آئے گی, میں کوئی بھی عمل پیش کروں گا اس میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوگا, تو سوچا میں توحید پیش کروں. تو توحید پیش کی تو اللہ نے فرمایا آپ وہ دودھ والی رات بھول گئے. وہ دودھ والی رات کس طرف اشارہ تھا؟ کہ ایک رات انہوں نے دودھ پیا اور سوئے, پیٹ میں درد پیدا ہوا. تو انہوں نے کہا رات کو جو میں نے دودھ پیا اس کی وجہ سے یہ درد پیدا ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ درد کا پیدا کرنا میرا کام ہے یا دودھ کا کام ہے؟ کہ فاعل حقیقی صرف اللہ تعالی. حسنات الابرار سیئات المقربین, یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. لیکن بہرحال کہ آدمی توحید میں بھی, ہماری توحید میں بھی کمی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم موحد پکے ہیں, ہمارے اندر کوئی شرک نہیں. کتنے آدمی ایسے ہیں جو اپنے سوچنے کو, اپنا دماغ اور اپنے عقل کا غلام. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اس کی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے, اپنے عقل کو خدا بنا رکھا ہے, اور ہم اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں. ابھی کتنا شرک ہم میں ہے. تو ہم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے ہم نجات پا. اور آدمی جب تک کہ اس کی کوشش نہ کرے یہ شرک بھی نہیں نکلتا ہے. اور وہ بہت عبادت سمجھتا ہے میں علامۃ الدہر ہوں, حالانکہ ابھی شرک اس کے اندر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے, میری عزت میرا مقام اور اپنی طبیعت کے پیچھے چلتا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طبیعت کے اوپر عقل کو غالب رکھو. یہ سوچو اچھی طرح, طبیعت کے اوپر عقل کو غالب رکھو, اور عقل کو بھی اپنا خدا مت بناؤ, اور عقل کے اوپر قرآن اور حدیث شریعت کو غالب رکھو. تو جو غلام ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا, اور تعویلات اور غلط تفسیر اور غلط تعویلات, یہ بھی آدمی اپنے خواہشات اور اپنے عقل کا یہ غلام ہے. تو یہ ہے کہ یہ تو عمل میں آدمی کمزور, اللہ کی رحمت ہی آدمی کو بچا سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوشش تو پوری, یہ بھی نہیں ایسے ہو کہ بس یعنی جبریہ کہ ہم مجبور ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, بس اللہ کی رحمت. تو روزے کے بارے میں کوئی آدمی مجبور نہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھ کہ بس طرح میں پرا رہوں گا اور مجھے یعنی اللہ پاک کھلائیں گے تو میں کھاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. جیسے کہ وہ دو بہت ہی سست عہدی دو آدمی تھے, رستے میں پڑے ہوئے تھے, اور ایک آدمی جو گھوڑا پر جا رہا تھا تو ایک ان دو سستی اور سست آدمیوں میں سے اس سے کہا یہ بیر جو ہے بیریس وہ میرے پاس پڑے ہوئے وہ میرے منہ میں رکھ دو. کہا کہ تو خود اٹھا کے رکھو. اب وہ اتنا سست کے ہاتھ بھی اتنی بھی محنت نہیں کرتا ہے روزی کے لیے, وہ کہا یہ تیرا دوست پاس میں بیٹھا ہوا ہے اس سے کہو کہ تیرے منہ میں مجھے گھوڑے سے نیچے اترنے کا اور تیرے منہ میں میں رکھو. وہ تیرا دوست تیرے پاس کہا یہ اتنا سست اتنا لیزی ہے کہ کتا نے اس کے منہ میں پیشاب کیا منہ کو بھی بند نہیں کیا. کتا کو ہٹانا تو بہت دور کی بات لیکن اتنا سست کہ منہ کو بھی بند نہیں کیا. تو آدمی کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ روزی کے بارے میں لیکن عمل کے بارے میں اگر اللہ نماز پڑھوائے تو پڑھیں گے, اگر اللہ نے نماز پڑھوائے تو ہم تو مجبور ہیں. ایسا نہیں, آدمی پوری کوشش کرے اور اپنے اب پوری کوشش کرے یہ صحیح عقیدہ تقدیر کا اور اس پر بھروسہ کرنا یہ شرک ہے. اپنے عمل کو پر بھی بھروسہ کرنا صرف اللہ کی ذات اللہ کی رحمت پر آدمی بھروسہ کرے, عمل تو پورا کرے جتنا اس سے ہو سکے, تہجد نوافل ذکر سب کچھ کرے, پانچوں وقت کی نماز پابندی وغیرہ, لیکن بھروسہ صرف اپنے نظر کبھی اپنے عمل پر نہ ہو. نظر اپنے عمل نظر کے قابل بھی نہیں ہے تو نظر جو ہے صرف اللہ کی رحمت. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ فَإِنَّ بَعْضَ الْمُغْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَا وَغَيْرِهِمْ, جو دھوکے میں پڑے ہوئے صوفیہ اور اس کے علاوہ, ينسبون كمالاتهم الى مجاهداتهم, وہ ان کے کمالات کو اپنے مجاہدہ کی طرف منسوب کرتے کہ ہم نے بہت محنت کی, ہم نے بہت پاپر بیدے بہت محنت کی بہت کوشش کی. وَهَذَا عَيْنُ الْكُفْرَانِ, یہ ناشکری پورا کا پورا ناشکری ہے اللہ سے, اللہ کی نعمتوں کا کفران ہے یہ. اللہ تو آدمی جانے کہ اپنی محنت بھی اللہ کی توفیق سے ہے, کچھ اپنے طرف سے نہیں ہے. ہم تو بالکل بیکار ہے, ہماری نمازیں بھی اللہ نے توفیق دی تو پڑھی اور پھر بھی ہم نے کیسے نماز پڑھی, ہماری نمازوں کا دھیان کہاں کہاں گھومتا ہے, کبھی کتنے گندی چیزوں میں دھیان گھومتا ہے. تو ہم کیا اپنے اوپر بھروسہ کریں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں نہ چاہے اپنے اعمال پر بھروسہ نہ ہو. آگے کی روایت میں حضرت إلا يتغمدني الله برحمته سددوا وقاربوا سیدھے رہو, یعنی درمیانی چال چلو نہ ادھر نہ ادھر, وقاربوا وہ ارادہ بھی کرو, سددوا یعنی پورا ارادہ کرو اور درمیانی چال چلو, وغدو وروحو اور صبح کو کچھ کر لیا کرو شام کو کچھ کر لیا کرو, وشیء من الدرجة اور کچھ رات کے آخری حصہ میں, یعنی کچھ حصہ, یہ نہیں کہ پورا دن بھی آپ عبادت کرتے رہے. دنیا کو بھی کماؤ, بیوی بچوں کو بھی دیکھو, ولنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق, ہر ایک کا حق بھی ہے, وہ تمام حقوق بھی پر ادا کرو. صبح کو کچھ اللہ کی عبادت کیا کرو اور بہت اچھا ہے کہ فجر سے پہلے کچھ اٹھ جائے, تہجد کی دو چار رکعتیں پڑھ لی, دعائیں مانگ لی, فجر پڑھ لی, اشراق تک جاگے, پھر کچھ دنیا کا کام کیا, پھر کچھ آرام بھی کر لو, پھر شام کو عصر سے مغرب تک کا وقت قیمتی, مغرب سے عشاء کا وقت قیمتی, اس میں کچھ عبادت کرو دین کا کام کرو, پھر رات کو آرام بھی کرو, رات کو پھر اٹھو اور کچھ اللہ کی عبادت بھی کرو. تو یہ دونوں یعنی ہر چیز کا خیال رکھو, بیوی بچوں کا بھی خیال, اپنے معاش کا بھی خیال, دوست احباب کا بھی خیال اور اللہ کا بھی پورا حق ادا کرو. یہ درمیانی چال, یہ نہیں کہ صرف عبادت ہی عبادت کریں گے اور یہ بھی نہیں کہ صرف ہم دینی کام کرتے رہیں گے اور نہ تو اللہ کا حق ادا کرتے نہ بیوی کا حق, ہر چیز کا حق اپنی جگہ پر. یہ آدمی بہت مبارک ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے عند الخلائق بھی عند الخالق بھی, جو بیج ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے. والقصد, اور یہ یاد رکھو کہ درمیانی صراط مستقیم یعنی درمیانی راستے چلا کرو, القصد تبلغو, بیچ کا راستہ چلو گے تو تم پہنچ جاؤ گے اللہ کے یہاں, بیچ کا راستہ اختیار کرو, افراد تفرید سے پورے طور سے بچو, بیچ کا راستہ پھر اللہ کی طرف سے بہت عافیت سلامتی کے ساتھ تم پہنچ جاؤ گے. آگے کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی سددو یعنی سیدھے راستہ سیدھا راستہ چلو, وقاربو میانی سیدھا راستہ وہی ہے جو بیچ کا راستہ ہے اور وہ ہر اعتبار سے ثابت ہوتا ہے. مثلا آپ کو یہاں سے مسجد کو جانا ہے تو آپ سیڑھیوں سے نیچے اترو گے سیدھا راستہ مسجد کا, وہ سیدھا راستہ ہے, اور بیچ کا راستہ آپ ذرا ادھر سے گئے ادھر دفتر کے پاس ہے تو وہ لمبا راستہ ہو گیا، آپ اپنے کمروں کی طرف سے گئی وہ لمبا راستہ ہو گیا. تو گویا کہ ایک مثال ہے، یہ افراط اور وہ تفریط، بیچ کا راستہ سیدھا راستہ ہے. تو ہر چیز میں سیدھا راستہ چلو، یہ سب سے شارٹ کٹ صراط مستقیم شارٹ کٹ راستہ ہے. اور جو صراط مستقیم سیدھا راستہ نہیں، ادھر ادھر جو افراط تفریط وہ لانگ کٹ ہے. وہ ذرا آپ ذرا بھی ادھر ہوگے تو ذرا آپ کا راستہ لمبا ہو گیا، سیدھا چلو گے وہی راستہ صحیح ہے. تو یہ ہے کہ سچی دو سیدھا راستہ چلو، اور اس میں بھی اور اسی راستے پر آدمی وقاربو ہو سکتا ہے، میانی راستہ درمیانی راستہ چل سکتا ہے. اگر آدمی ذرا ادھر ادھر گیا تو وہ درمیانی راستہ نہیں ہے، وہ لمبا راستہ ہو گیا. تو آدمی ہر چیز میں صراط مستقیم، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں، اور پورا قرآن شریف جو ہے خلاصہ ہے تمام آسمانی کتب کا، اور پورا قرآن شریف کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور پورا سورہ فاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم. تو یہ ہے وہ سیدھا راستہ. وَعَلَمُوا أَنَّ لَن يُدْخِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةِ، اس کے عمل اپنے عمل پر بھروسہ مت کرو. یہ ہے کہ آدمی پورا عمل کرے، یہ بھی نہیں، یہ یہاں کیا حکم ہوا کہ عمل پر بھروسہ مت کرو، یہ حکم نہیں کہ عمل مت کرو. بعض لوگ اس کو یوں سمجھ رہے کہ عمل ہی مت کرو، کہ یعنی عمل جب نجات نہیں دلا سکتے تو عمل بھی کیوں کرے. نہیں، عمل پورا کرو، لیکن عمل پر بھروسہ غلط ہے. جیسے کہ اسباب پر، وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ مباح ہے، جائز ہے، سنت ہے. اسباب کا اختیار کرنا فرض نہیں ہے، اور مباح کا اسباب کا استعمال کرنا سنت ہے، جائز ہے، حکم ہے اسباب کا اختیار کرو، لیکن اس پر بھروسہ کرنا یہی شرک ہے. تو اسباب پر بھروسہ کرنا، اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھو، یہ سبب ہے، اس کو ارباب مت بناؤ، رب مت بناؤ اسباب کو. تو جیسے ظاہری اسباب ہے، اعمال بھی ایک سبب ہے، اور سبب کو اختیار کرو، سبب کو خدا مت بناؤ. سبب سبب ہے، رب رب ہے. تو سبب پورا اختیار کرو، اعمال پورے اختیار کرو، لیکن اعمال پر بھروسہ بالکل مت کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. پورے عمل کرو، علم اختیار حاصل کرو، دین کی محنت کرو، جس لائن سے آپ کو آپ کرتے ہو، اور اعمال بھی کرو، سب نمازیں بھی پڑھو، لیکن اس پر بھروسہ نہیں، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ، اور اللہ کو وہ بہت زیادہ عمل پسند ہو جو مداومت اس پر ہو، اور اگرچہ یہ تھوڑے ہو. اور اس میں بھی آدمی دھوکہ کھاتا ہے، دیکھو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عملاں نہیں ہے. اور یہاں اعمال ہے کہ آدمی اعمال کرے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اعمال. اور بعض لوگ اس کو کہتے ہیں جیسے کہ ہماری کامیابی اعمال میں ہے، مال کے آنے میں. تو اعمال میں کامیابی نہیں ہے، اعمال میں کامیابی ہے. اور اعمال کی کثرت میں کامیابی نہیں ہے، اعمال کے حسن میں کامیابی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، نہیں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو یہ ہے کہ آدمی اس کی عمل بھی کرے، اس میں درمیانی راستہ بھی اختیار کرے. اور یہ بھی مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، ہاں حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگر دین کا دسواں حصہ چھوڑ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، تو آدمی ہلاک ہو جائے گا. اور ایک ایسا دور آئے گا کہ آدمی صرف دسواں حصہ پر عمل کرے اور وہ نجات پا جائے گا. تو یہ اعمال میں نہیں ہے، صفات میں ہے. ہمارے پورے دن کی نمازیں جو ہے فجر سے وتر تک 20 رکعت ہوتی ہے. اب آدمی کہے کہ میں 2 رکعت ہی پڑھ لوں گا کہ دسواں حصہ، نہیں، یہ صفات میں، اخلاص میں، تقوى میں، زہد میں، صفات میں اگر دسوا حصہ اس زمانے میں وہ کوانٹٹی میں وہی کوانٹٹی ہے مقدار میں، لیکن صفات میں یہ ہے کہ اس میں اگر کمی ہو جائے اس زمانے میں تو وہ بھی اللہ تعالی معاف کر دیں گے. تو یہ اگرچہ تھوڑے عمل، تو یہ بھی آدمی خود اپنے اوپر تجویز کرے یہ بھی غلط ہے. جیسے آدمی ڈاکٹر کہے کہ تم دو پنادو پینے کی رات کو، تو آدمی سوچے کہ کل کو تو مجھے سفر ہے تو میں 20 پی لوں گا، تو وہ قبر میں چلا جائے گا، سفر میں تو نہیں جائے گا، قبر میں چلا جائے گا. تو خود اختیار مت پسند کرو، یعنی ڈاکٹر کو بناؤ روحانی شیخ کو کہ یہ وہین قلعہ کتنا ہے، یہ خود اپنے عقل کے مطابق مت تجویز کرو. لیکن کوئی جو وہ تجربہ کار کوئی ہے ان سے پوچھو کہ کتنا میں کرو، وہ آپ کو بتائیں گے. وہ آپ کی عمر 20 سال کی ہے، وہ ان کی عمر 50 سال کی ہے، ان کو معلوم ہے کہ آپ کے وہ 20 سال کی سے گزر گیا، اور جو آدمی ابھی وہاں سے گزرا نہیں اس کو کوئی پتہ ہی نہیں. ایک آدمی جو راستہ چلتا ہے اور چار رستے آتے کراس روڈز، وہاں اس کو پتہ نہیں کہ مجھے آگے جانا دائیں جانا بائیں جانا ہے. وہاں ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی جاگا ہوا ہے، تو کس کو اس کو راستہ پوچھنا چاہے، جو آدمی سویا ہوا ہے یا جو آدمی جاگا ہوا ہے، کس کو پوچھنا چاہے؟ جاگا ہوا کو بھی پتہ نہیں، وہ بھی سویا ہوا کا انتظار میں ہے. تو جیسے آپ لوگ اس عمر، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس کو پوچھنا چاہے، پھر بھی اپنے رائے پر بھروسہ کرتے ہو کہ ہم بہت جانتے ہو، اور جو تجربہ کار ہے جو تینوں راستہ کو دیکھ چکے ان کو پوچھو، وہ آپ کو راستہ بتائیں گے. تو یہ ہے کہ آدمی تجویز خود بھی نہ کرے، لیکن کوئی جو معتبر آدمی ان سے جو تجربہ کار ہے ان سے پوچھو، وہ آسانی سے. مثلا ایک آدمی کی عمر 50 سال کی ہے، آپ کی عمر 20 سال کی ہے، تو آپ نے وہ ابھی 30 سال کا کہ آپ نے نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا. اگر آپ ان کی بات مان لے تو سمجھ کے اعتبار سے آپ کی عقل 50 سال کی ہوگی، آپ آگے چلو گے آپ بہت کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ اپنی بات پر چلو گے تو 30 سال کے بعد آپ وہاں پہنچیں گے جو وہ ہے، تو آپ 30 سال پیچھے ہو گئے. تو جو تجربہ کار معتبر اور آپ کو اعتقاد ہو یہ میرے خیر خواہ ہے اور یہ راستہ دے جانتا ہے، اس کو پوچھو. آپ کو تھوڑی دیر میں جو آتا ہے کہ جالس الکبرا، پرانے بڈھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کر، ان کا تجربہ آپ کو جلدی جلدی مل جائے گا، آپ کی عقل جیسے 50 سال والے کی عقل ہو جائے گی. اور اگر نہیں تو آپ کی عقل ابھی وہی 20 سال کی عقل ہوگی اور بعد میں آپ کو وہاں پہنچو گے. تو پہلے سے وہاں پہنچ جاؤ عقل اور تجربہ کے اعتبار سے. وَإِن قَلَّ، آگے کی روایت میں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الى اللہ، قال ادومه وَإِن قَلَّ، وقال اکلفو من الاعمال، مکلف کرو اعمال میں سے ما تطیقون، جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے، آسانی سے تم برداشت کر سکو. آپ نے اپنے اوپر ایک پورا قرآن روز تلاوت مقرر کیا، آپ نہیں کر سکتے ہو، تو جتنا آسانی سے. اور یہاں وہی بات ہے کہ آپ اپنے تجربہ سے نہیں کر سکتے ہو، جو تجربہ کار ہے وہ آپ کو صحیح بتائیں گے، ان کی بات مانو. آگے کی روایت میں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سألت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم، قالت یا ام المؤمنین کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل کان یخص شیئا من الایام، کہ بعضی دین میں زیادہ عبادت کرتے تھے؟ قالت لا، نہیں، کان عملہ دیمتا، برابر ان کا عمل ہوتا ہے، نہیں کہ کوئی دن زیادہ کوئی دن کم، برابر. ہاں جمعے کو مثلا بڑھا دیا کچھ، رمضان شریف بڑھا دیا کچھ، مبارک اوقات راتیں وغیرہ کچھ بڑھا دیا، لیکن ایک عمل جو ہے. وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِعُ، اور تم میں سے کس میں وہ طاقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت ہوتی تھی عبادت کرنے کی اور استقامت کی؟ نمونہ بناؤ مت، رسول جیسے بننے کی کوشش کرو. ایک بزرگ نے اپنے خانقاہ میں حکم دیا کہ وہی کھانا پکاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے زمانے میں پکتا تھا. پکایا، سب لوگ کے پیٹ میں درد ہوئی، تو پھر انہیں اف، ہمیں حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا، ان کے جیسے بننے کا، نہ کہ حضور بننے کا. ہم حضور نہیں بن سکتے ہیں، ہم ان کے مثال کو سامنے رکھے اور اس راستے پر ہم چلے، اس میں آدمی کی کامیابی ہے. آگے کی روایت میں حضرت عن ابی سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سددو وقاربو، یعنی سیدھے راستے چلو اور میاں راستہ چلو، وابشرو اور خوشخبری اس بات کے حاصل کرو، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، کہ تم میں سے کوئی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر سے تم خوش ہو جاؤ، ورنہ اگر یہ بات ہوتی کہ عمل سے تو تمہیں کتنا عمل کرنا ہوتا، اور عمل میں تمام صفات بھی، اور یہ تم سے ہو سکے نہیں، ہو سکے گا نہیں. اول الناس اول الناس، تم تو خاطی ہو، تمہاری فطرت میں خطا ہے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس بات سے خوشخبری حاصل کرو. قال ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا الا يتقمدني الله بمغفرت و رحمت. اللہ کے رسول جب فرماتے کہ اللہ میری پردہ پوشی کریں گے، تو اللہ کے رسول معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے فرماتے اور اپنی رحمت سے آدمی صرف اللہ کی پردہ پوشی اور اللہ کی رحمت سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. قال اظن، اور یہ روایت ان سے بھی آئی، عن ابی نذر عن ابی سلمة عن عائشة وقال عفان حدثنا وهيب عن موسى عن موسى ابن عقبة قال سمعت ابا سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وہ بھی روایت ہے، اور دوسری روایت ان الفاظ سے سددو و ابشرو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دوسری سند سے بھی یہ روایت آئی ہے. قال مجاہد سدیدا سدادا، اس کا مطلب کیا ہے؟ صدقا، سچے دل سے عمل کرو. بعض ایسے لوگ ہیں کہ ذکر تو بہت کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے تو بھی ذکر کرتے ہیں، ننگی عورتوں کو بھی دیکھ رہے اور سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ کوئی یہ کیا بات ہے؟ یہ دل کی سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یہ ہے سدیدن سدادن صدقن، سچے دل. بی ٹروتھفل ٹو یور سیلف، بی آنےسٹ ٹو یور سیلف، یہ مقصود ہے. یہ نفاق عام ہو گیا، آدمی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بزرگ ثابت کرتا ہے اور چھپے چھپے خدا حفاظت میں رکھے کیا کیا کام اور کیا کیا پلاؤ اپنے دل میں نہیں پکاتا ہے، معانقہ ایسا کرتا ہے کہ ایسے آپ سے محبت اور دل میں چھورے لیے ہوئے ہیں اور خون بہ رہا ہے ان کے دل میں، دشمنی ہے دل میں، اور ظاہر میں حضرت حضرت بھی کرتے ہیں اور دل میں جو ہے کتنی دشمنی بھری ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ یہ سدیدن سدادن جو ہے وہ صدقن ہے، وہ ہمارے اندر. یہ جملہ جو ہے امام بخاری کا بہت اہم ہے، ایسے نہیں انہوں نے ایسے خامخواہ لکھ دیا اپنی کتاب کو زیادہ لمبی کرنے کو اور ایسے ہی کچھ ذرا اپنے علم کو بتانے کو، یہ بہت اہم اس کا مقصد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. قال سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوم الصلاه ثم رقي المنبر فاشار بيده قبل القبلة المسجد قال قد اريت، آج مجھے دکھایا گیا، الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار. یہ بھی معراج ہے، لیکن یہ وہ جسمانی معراج نہیں جو کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور طریقوں سے بھی معراج کرائی گئی. ممثلتین فی قبل هذا الجدار، یہ دیوار کے اندر اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھائی. فلم ارک الیوم فی خیر و شر مرتین، ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے اس کو دو مرتبہ فرمایا یا دو مرتبہ دیکھا، تو یہ باب سے کیا مناسبت کہ جنت جو ہے وہ اپنے اعمال سے نہیں اللہ کے رحمت سے آپ کو ملے گی، اور جہنم سے آپ بچو گے وہ اپنے تقوی کی برکت سے نہیں، برکت سے تو ہے لیکن تقوی کی بنا پر نہیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی حفاظت آپ جہنم سے. اور یہ بہت سخت مقامات ہے جہنم اور جنت کا حصول، اور یہ صرف اللہ کی رحمت سے آپ کو ملے گی. تو اللہ کی رحمت پر اپنی نظر رکھو، اپنا اعمال کرو، لیکن اپنی نظر اپنے اعمال پر کبھی نہ ہو، بہت کامیاب ہے وہ آدمی. ورنہ عام متن یہ ہے کہ لوگ تھوڑا کچھ کرتے ہیں اور اسی کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنے رمضان میں میں نے اتنے ختم کیے اور میں نے اتنا یہ کام کیا وہ کام کیا، اور وہ آدمی جو ڈرتا رہتا ہے کہ یا اللہ پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں، یہ آدمی بہت وہ مقبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو اعمال کرو لیکن اعمال پر بھروسہ مت رکھو. سبحان اللہ.